نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان مسلمانوں کی آبادی کے ہر حصہ میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کا فہم حاصل کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے لوگوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ جہالت کے طور طریقوں سے پرہیز کرتے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے قرآن فہمی کی اہمیت، یعنی قرآن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے یا ہم قرآن کو سمجھ کر کیوں پڑھیں. ایک امریکن خاتون ہیں، پولی این، کیمیکل انجینئر ہیں، کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک قرآن کریم کا نسخہ رکھا ہوا تھا اور کبھی کبھار اسے کسی جگہ سے کھول کر تھوڑا پڑھ لیتی تھی تو قرآن نے مجھے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا. میں قرآن میں زیادہ دلچسپی لینے لگی. ایک دن میں نے قرآن کھول کر پڑھنا شروع کیا. سورہ مومنون کی ابتدائی آیات، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے جو رحم مادر کے اندر مراحل ہیں ان کا ذکر کیا ہے. تو یہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے جب اس حصے کا مطالعہ کیا جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کر دیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنا دی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. تو وہ خاتون یہ کہتی ہے کہ میں نے جب یہ آیات پڑھی، ظاہر ہے اس نے ترجمہ پڑھا ہوگا، تو وہ کہتی ہے کہ آج کی سائنس جو کچھ کہتی ہے یہ سب کچھ آج سے 1400 صدیوں پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے سے بتا دیا، جبکہ نہ ان کے پاس کوئی الٹرا ساؤنڈ تھا، نہ ایکس رے مشین تھی، نہ کوئی جدید قسم کی مشینری اس وقت میں تھی. تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کسی بڑی طاقت نے کی ہے جو ان تمام آلات سے بے نیاز ہے، اور اسی طاقت کا نام اللہ تعالیٰ ہے. تو کہتی ہے کہ میرے دل نے یہ گواہی دی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور وہ کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی. اس کے بعد اس نے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ میرا مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ شعور سے قرآن کا مطالعہ کریں اور دوسروں کو قرآن پڑھائیں. اس واقعے کو میں نے آغاز میں آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا اور بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے. ہم ساری زندگی بغیر سمجھے قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں، بلکہ اس کو حفظ بھی کر لیتے ہیں، لیکن قرآن سے ہمیں رہنمائی نہیں ملتی، ہدایت نہیں ملتی. ایک غیر مسلم خاتون قرآن مجید کی چند آیات کو سمجھ کر پڑھتی ہے تو اسے کفر سے اسلام کی طرف جو ہے وہ رہنمائی مل جاتی ہے. اس لیے کہ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مجید انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے, اور ہدایت اور رہنمائی سمجھے بغیر کیسے حاصل ہوگی؟ قرآن مجید عربی زبان میں ہے, اور اس وقت پوری دنیا جو مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں, علماء کرام نے, مفسرین اور مترجمین نے الحمدللہ دنیا کی ہر زبان کے اندر قرآن مجید کے ترجمے اور تفاسیر لکھی ہیں. یہ ترجمے اور تفاسیر اسی لیے لکھی گئی ہیں کہ جو لوگ عالم نہیں ہیں, براہ راست عربی زبان سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, وہ ان تراجم اور تفاسیر سے استفادہ کریں اور قرآن کے پیغام کو سمجھ سکیں. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی بعض لوگ قرآن مجید کے ترجمے اور تفاسیر پڑھنے سے عام لوگوں کو روکتے اور منع کرتے ہیں. کیا قرآن مجید کے ترجمے اور تفاسیر علماء کے لیے لکھے گئے ہیں؟ یہ تو عوام الناس کے لیے لکھے گئے ہیں. اس ہمارے بر صغیر کے اندر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب سب سے پہلا فارسی زبان کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ کیا تو ایسے ہی کچھ بدبختوں نے ان کے اوپر قاتلانہ حملے تک کیا اور ان کے بازو توڑ دیے کہ اس شخص نے قرآن کو بدل دیا. اور لگتا یوں ہے کہ مسلمانوں کو فہم قرآن سے دور رکھنے کے لیے یہ بھی کوئی سازش ہے کہ جو بڑے میٹھے زہر کے انداز میں مسلمانوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہے. تذکیر اور تبلیغ کے نام سے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور انہیں قرآن مجید کی آیات پڑھ کر تذکیر اور تبلیغ کرنے کے بجائے کہا جاتا ہے کہ بزرگوں نے یوں فرمایا, بزرگوں نے یوں کہا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو کس چیز کے ذریعے سے دیتے تھے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید. تذکیر کس کے ذریعے سے کرو؟ قرآن کے ذریعے سے کرو. تبلیغ کس کے ذریعے سے کرو؟ بلغ ما انزل الیک, جو اللہ تعالیٰ آپ پر وحی کے ذریعے سے قرآن نازل کرتا ہے اسے آگے پہنچاؤ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں. آج کے موضوع کا انتخاب اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں اس چیز پہ غور و فکر کریں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا کتنا ضروری ہے, اور قرآن کو نہ سمجھنا کتنی بڑی مصیبت ہے. قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ مسلمانوں کی آبادی میں کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کا فہم حاصل کرتے, پھر واپس اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ جہالت کے طور طریقوں سے پرہیز کرتے. یعنی اس آیت میں یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ دین کا فہم حاصل کرنے کے لیے, قرآن اور سنت کی تعلیم کو سیکھنے کے لیے بستیوں سے, خاندانوں سے, شہروں سے, گاؤں سے سارے لوگ نہیں تو کچھ لوگ کم از کم نکلیں اور ان مقامات پہ جائیں جہاں جا کر لوگ دین کا اور قرآن کا علم حاصل کریں, اور علم کی جو روشنی لے کر وہاں سے وہ واپس لوٹیں اپنے لوگوں میں تو پھر ان کے اندر اس روشنی کو پھیلائیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی زندگی میں اس مقصد کے لیے دار ارکم کے اندر وہ پہلا مدرسہ قائم کیا تھا جہاں صحابہ کرام کو قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی, اور مدینے کے اندر مسجد نبوی میں صفا کے مقام پر, اور پوری مسجد اسی مقصد کے لیے وقف تھی کہ وہاں جا کر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے, اور جو ان کی سمجھ میں آتا تھا پھر آگے جا کر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے, قرآن کی تبلیغ کرتے تھے. مدینہ قرآن مجید کی دعوت اور تبلیغ ہی کے نتیجے میں جو ہے وہ فتح ہوا تھا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی قرآن بنا کر مدینے والوں کی طرف بھیجا تھا, انہوں نے وہاں لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا, قرآن کی دعوت دی, قرآن کے ذریعے سے ان کو تذکیر کی, قرآن کے ذریعے سے ان کے اندر خوف خدا پیدا کیا. اگر وہ قرآن ان کی سمجھ میں نہ آ رہا ہوتا تو ان کے اندر نہ خوف خدا پیدا ہوتا, نہ ان کو کچھ سمجھ آتی کہ مصعب بن عمیر ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. تو قرآن مجید کے جو ترجمے اور تفاسیر لکھی گئی ہیں وہ اس لیے لکھی گئی ہیں کہ جو آدمی عالم نہیں ہے، عام آدمی ہے میری اور آپ کی طرح، وہ ان تراجم اور تفاسیر کی مدد سے قرآن کا فہم حاصل کرے، قرآن کو سمجھے اور اللہ کا پیغام جو ہے اس تک اسے رسائی حاصل ہو۔ قرآن مجید کا فہم دراصل انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہی یہ تھا کہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا، قرآن سیکھنا اور سکھانا، قرآن سمجھنا اور سمجھانا، اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینا، اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کے ساتھ جوڑنا۔ اور اس چیز کو قرآن مجید نے جا بجا واضح کیا ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور یہی آیت مبارکہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ دوسری جگہ سورہ آل عمران میں یوں آئی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین پہ احسان عظیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بے حد و حساب احسانات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کے نزول کو اپنا بہت بڑا احسان قرار دیا ہے، بالخصوص مومنین پہ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بڑا بڑا احسان ہے کہ میں نے انہی میں سے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک رسول اٹھایا جو ان کے اوپر قرآن کی آیات پڑھتا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے قبل وہ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ اس گمراہی سے اس رسول نے ان کو کیسے نکالا؟ قرآن آیات پڑھی، ان کو پڑھائی، ان کو سمجھائی، ان کا تزکیہ کیا اور ان کو اس قرآن کی تعلیم دی، اور اس قرآن کی تعلیمات کے ذریعے سے وہ گمراہی کے گڑھوں سے نکلے اور ہدایت کی روشنی میں آیا۔ دوسری چیز اگر ہم دیکھیں تو نزول قرآن کا مقصد ہی قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ تو جب تک ہم اسے سمجھ کر نہیں پڑھیں گے اس وقت تک اسے ہدایت اور رہنمائی کیسے ملے گی؟ یہ خاتون جس کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس سے ہٹ کر پوری دنیا کے اندر جو ہزاروں غیر مسلم قرآن مجید کو سمجھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اگر یہ خاتون اور یہ دیگر لوگ ساری زندگی میری اور آپ کی طرح اور دنیا کے اکثریت موروثی مسلمانوں کی طرح اس قرآن کو الف سے یہ تک ساری زندگی بغیر سمجھے پڑھتی رہتی، بلکہ پورا قرآن حفظ کر لیتی، تو کیا اس کو ہدایت مل سکتی تھی؟ ہدایت تو سمجھے بغیر نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگو، یہ ایک سادہ سی بات ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے کہ ہدایت اگر ملے گی تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے ملے گی، اس کی آیات کے اندر تدبر اور تفکر کرنے سے اور اس کو سمجھنے سے اور ان کی آیات کے اندر غور و فکر کرنے سے سمجھ میں آئے گا کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ہر آدمی اپنے علم اور اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت کے مطابق اس سمندر کے اندر غوطہ زنی کرے گا اور اس میں سے ہیرے موتی نکالے گا۔ ہر آدمی سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کا گہرا مطالعہ کر کے ایک عالم فاضل بن جائے، لیکن یہ مطالبہ قرآن کا ہر مسلمان سے ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، تذکیر کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ جو شخص بھی اس قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کرے گا اسے قرآن سے ہدایت اور رہنمائی ملے گی۔ تو نزول قرآن کا مقصد جس کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا کیا گیا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا، بڑی بابرکت کتاب ہے، لیتدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں۔ اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے ان آیات کے اوپر غور و فکر کریں۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو سمجھنے کے بغیر نصیحت کیسے حاصل ہوگی؟ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَانزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر، یہ یاد دہانی، یہ تذکیر اتاری ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے آپ اس کو کھول کر بیان کر دیں۔ تبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا، صرف قرآن پہنچانا نہیں بلکہ اس قرآن کو واضح کرنا، اس کی وضاحت کرنا، اس کی شرح اور تفسیر بیان کرنا، لوگوں کو سمجھانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے لوگوں کو اس طریقے سے قرآن مجید سمجھایا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں، جو فہم قرآن آپ ان تک منتقل کریں اس کے اوپر غور و فکر کریں اور ان کو ہدایت نصیب ہو اور وہ رائے راست پر آئیں۔ قرآن مجید کے اندر تذکر، تدبر اور تفکر کے الفاظ بار بار استعمال کیے گئے ہیں۔ تذکر کے معنی یہ ذکر سے ہے، تذکیر، یاد دہانی، یعنی قرآن مجید ان تعلیمات پر مشتمل ہے جو انسان کی فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیعت کر رکھی ہے، یہ ان کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ یہ عالم ذریت کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہم نے جو عہد کیا تھا، جب اللہ نے ہم سے پوچھا تھا الستو بربکم، تو ہم نے اس کے جواب میں کہا تھا قالوا بلا شہدنا، جب اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم سب نے بیک زبان یہ کہا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ اس سبق کو جو انسان بھول جاتا ہے یاد کروانے والی کتاب، عہد الست کی یاد ہے۔ تدبر کے معنی یہ ہیں کہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے علم کے اس سمندر میں غوطہ زنی کی جائے، جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں نا، قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، یعنی ہیرے موتی پانی کی سطح پہ تو نہیں ہوتے، ان کے لیے تو سمندر کی تہہ میں جانا پڑتا ہے نا۔ یہ تدبر ہے، اور قرآن مجید اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ تم قرآنی آیات میں تدبر کرو، اور یہ صرف علماء کے لیے نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگ قرآن کے اوپر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ اوپر کفل چڑھے ہوئے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے، اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے، اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس کی آیات کے اوپر تدبر نہیں کرتا، غور نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا، اس کے دل پہ تالا لگا ہوا قرآن کی آیت کی روشنی میں، یہ تالا کیسے کھلے گا؟ قرآن مجید کو کھولیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تفکر کے معنی بھی یہی ہے، غور و فکر کرنا۔ یہ اردو زبان کے اندر جو ہے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو ان اصطلاحات کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھنا ایک انتہائی اہم چیز ہے، اور اس کی اللہ اور رسول کے نزدیک کیا اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالی جس کو خیر اور بلائی سے نوازنا چاہتا ہے اس کو دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ قرآن فہمی کے بغیر دین کے فہم کا تو کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو خیر اور بلائی سے نوازنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ یہ تفقہ فی الدین قرآن مجید کے اوپر تدبر اور تفکر کرنے ہی سے حاصل ہوتا ہے، یعنی یہ فہم اور غیری بصیرت قرآن آیات میں غوطہ زنی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا لیجئے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم فقہ فی الدین، کہ اللہ اسے دین کا فہم عطا کر دے، اللہ اسے دین سمجھا دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، تم میں سے جو لوگ دور جاہلیت میں سب سے اچھے تھے وہی دور اسلام کے اندر بھی سب سے اچھے ہوں گے، لیکن کب؟ اذا فقہوا، بشرطے کہ وہ دین کا فہم حاصل کریں۔ جب وہ دین کا فہم حاصل کریں گے تو وہ اسلام کے اندر بھی بھلے اور اچھے لوگ ہوں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس جاہلیت کے دور میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما بڑے اچھے انسان تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد، قرآن مجید کو سمجھنے اور دین کا فہم حاصل کرنے کے بعد وہ امت مسلمہ کے اندر بھی سب سے بہترین انسان قرار پائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت میں بڑے عظیم جنرل تھے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور دین کا فہم حاصل کیا، قرآن سے جڑ گئے، قرآن کو سمجھا اور قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا دیا، تو وہ سیف اللہ بن گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا فہم ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے آدمی اس دنیا میں بھی کسی مرتبے اور مقام کو حاصل کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ قرآن سیکھنے سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ قرآن کو پڑھنا پڑھانا سیکھا اور سکھایا جائے، اس کی تلاوت کرنا سیکھا جائے، اس کو سکھایا جائے، لیکن صرف یہیں پہ ہم نہ رک جائیں کہ یہی وہ کام ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین کام ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کو سیکھنا اور سکھانا یعنی اس قرآن کو سمجھنا، بصیرت حاصل کرنا، اس کا فہم حاصل کرنا، اس کے معنی اور مطلب تک رسائی حاصل کرنا، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور اس پہلی وحی میں پہلا کلمہ یہ تھا اقرا پڑھیے، تو اس پڑھنے سے مراد محض پڑھنا نہیں تھا بلکہ اس پہلی وحی کے اندر ہی آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اللہ وہ ہستی ہے، رب وہ ہے جس نے قرآن نازل کیا، جس نے پڑھنے کا حکم دیا، کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اگر قرآن مجید کو بغیر سمجھے الف سے یہ تک پڑھ لیا جائے تو اس سے سمجھ تو کچھ نہیں آئے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ قلم کے ذریعے سے لوگ علم سیکھیں۔ علم تو فہم کا نام ہے، سمجھنے کا نام ہے۔ بے شک قرآن مجید کو صرف تلاوت کرنا بھی کار ثواب ہے، لیکن میں نے پہلے بھی آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کے نزول کا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے، اور ہدایت قرآن کو سمجھے بغیر نہیں مل سکتی۔ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں رزق تقسیم کیا ہے اسی طرح اس نے اخلاق بھی تقسیم کیے ہیں، اور رزق تو وہ اسے بھی دیتا ہے جس کو پسند نہیں کرتا، لیکن دین کا فہم اسے دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے یہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا اور دین کو سمجھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہونے اور اللہ کے پسندیدہ ہونے کی علامت ہے، اور یہی بات اس آیت مبارکہ کے اندر بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کہ لوگ نکلیں قرآن سیکھیں، دین سیکھیں، اور اس کے بعد اپنے لوگوں کے اندر جا کر اس دین کی روشنی پھیلائیں۔ آج بھی دنیا کے اندر جو دینی جامعات ہیں، جو دینی مدارس ہیں، جو علمی مراکز ہیں، وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان مراکز کے اندر اچھے ذہین طلباء کو بھیجیں۔ یہ کام جو آج ہم کر رہے ہیں، کہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ دینی مدارس میں ان بچوں کو بھیجا جاتا ہے جن کے والدین اتنے غریب ہوتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کی فیسیں اور کتابوں کے پیسے جو ہے وہ مہیا نہیں کر سکتے، یا امیروں کے وہ کند ذہن بچے جو کسی دنیاوی تعلیم کے لیے فٹ نہ ہو سکیں تو پھر وہ ان کو دینی مدارس کے اندر بھیج دیتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر یہی بیمار ذہن ہے جس کو ہم نے قرآن کی طرف لگا دیا اور انہوں نے آگے زیادہ تر بیماریاں ہی پھیلانا شروع کر دی۔ ہم اپنے ذہین بچوں کو، اپنی ذہین اولادوں کو قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کے اوپر کیوں نہیں لگاتے؟ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ قرآن جس کے بارے میں نے پچھلی دفعہ آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ خیر مما یجمعون، جو دنیا کے خزانے ہم جمع کرتے ہیں یہ قرآن ان سب سے افضل اور بہتر ہے۔ ہمیں اس قرآن کی قدر پہچاننی چاہیے اور اس کے علم اور اس کی تعلیم اور اس کے فہم کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے، یعنی کم از کم بنیادی ضروری علم ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ حاصل کرے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، بے شک یہ بات کہ تو صبح کو قرآن کی ایک آیت سیکھے تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تو نماز کی 100 رکعت ادا کرے۔ نماز کی 100 رکعت ادا کرنے سے قرآن مجید کی، اس نماز سے مراد فرض نماز نہیں ہے، نوافل ہے، نوافل پڑھنے سے یہ بہتر ہے کہ قرآن مجید سیکھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے ایک سوال کیا کہ تم میں سے کون اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ عقیق یا بتحان، مدینہ سے کچھ فاصلے پہ دو وادیاں تھیں، وہاں پہ جائے ان میں سے کسی وادی میں اور وہاں سے ایک اچھی نسل کی حاملہ اونٹنی وہ لے کر آئے اور مفت میں، اسے اس کا کوئی معاوضہ نہ دینا پڑے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کا قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھنا اس اچھی نسل کی آملہ اونٹنی سے زیادہ افضل اور بہتر ہے، اور دو آیات کا سیکھنا دو اونٹنیوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ سب کچھ سننے اور جاننے کے باوجود ہم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ شاعر کہتا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ یعنی جب تک قرآنی آیات ہمارے دلوں پہ اثر انداز نہیں ہوں گی، اس وقت تک کوئی تفسیر پڑھ کر ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیات اس وقت ہمارے دل کے تالے کھولیں گی جب ہم ان آیات پہ تدبر اور تفکر کریں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور وہ ہماری سمجھ میں آئیں گے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ ساتویں پارے کی پہلی آیت، جب تم ان لوگوں کو دیکھو گے جو قرآن مجید کو سنتے ہیں تو قرآن سننے کے بعد ان کی سمجھ میں آتا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، وہ روتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا دل روتا ہے اور وہ آنسو ان کی آنکھوں سے رواں ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ مما عرفوا من الحق، وہ حق جو اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، اس حق کو جب وہ پہچان لیتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ تو حق کو ہم کیسے پہچانیں گے جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں ایک دن قرآن مجید پڑھ رہا تھا تو میرے والد بزرگوار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا کر رہے ہیں، تو مجھے کچھ ناگوار بھی گزرا کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا کیا کر رہے ہو، تو میں نے کہا ابا جی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو والد صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ بیٹا قرآن یوں پڑھو کہ یہ قرآن تیرے اوپر نازل ہو رہا ہے، گویا کہ یہ قرآن تجھ ہی سے مخاطب ہے، گویا کہ یہ قرآن تیرے ہی لیے نازل ہوا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں اس کے بعد جو میں نے قرآن پاک پڑھا اس کی تاثیر کچھ اور تھی. اب انہوں نے قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھنا شروع کیا والد صاحب کی تلقین کے بعد. حضرت علقمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص خطاب میں ارشاد فرمایا, خاص خطاب, کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو اور کیا حال ہے ان کا جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم و تفقہ کی دولت سے نوازا ہے. حدیث مبارکہ انتہائی اہم ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان اہم ہے, لیکن میں اپنے موضوع کی مناسبت سے بات آپ سے سامنے عرض کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو اور کیا حال ہے ان کا جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم و تفقہ کی دولت سے نوازا ہے اور ان کے پڑوس میں ایسے پسماندہ یعنی جاہل لوگ ہیں جن کے پاس دین کا علم اور سمجھ بوجھ نہیں ہے. وہ اپنے پڑوسیوں کو دین سکھانے اور ان میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے, یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کا فہم دیا ہے ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں میں اور دوسرے لوگوں تک اس دین کو پہنچائیں. اور فرمایا کہ یہ ان کو واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے, نہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں, اور کیا ہو گیا ہے ان بے علم پسماندہ لوگوں کو, اب دوسرے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے, کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھنے اور دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی فکر نہیں کرتے نہ ان سے نصیحت حاصل کرتے. نہیں, دونوں فریقوں کی ذمہ داری لگا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو صاحب علم ہیں وہ علم کو پھیلائیں دوسروں تک اسے پہنچائیں, اور جو بے علم ہیں وہ اصحاب علم تک جائیں اور دین سیکھیں. میرے بھائی وہ کہتے ہیں کہ پیاسا کنویں پہ جاتا ہے, کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا. تو جب ہمارے اندر دین کا فہم نہیں ہے تو کچھ ہمیں بھی تو حرکت کرنی چاہیے, ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نشست یہاں ایک ہفتے کے بعد یا پندرہ دن کے بعد یا مہینے کے بعد ہوتی ہے, اس میں تو صرف تذکیر ہوتی ہے. ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کیا ہے, نماز کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. پھر یہ قرآن مجید ہم نے خود اپنی طور پر کوشش کر کے سیکھنا اور پڑھنا ہے, پھر نماز ہم نے خود سیکھنی ہے اور اس کے بعد پڑھنی ہے. یہاں تو یاد دہانی کے لیے آتے ہیں. آپ صرف اسی پہ اکتفا کر کے بیٹھ جائیں کہ میں ہفتے کے بعد جا کر آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ درس قرآن کی نشست میں بیٹھ جاتا ہوں, بس یہ فہم دین کے لیے میرے لیے کافی ہے, تو یہ ہرگز کافی نہیں. اس کے بعد آپ جائیے اپنے گھروں میں, روزانہ اپنے 24 گھنٹے میں سے کوئی وقت اللہ کی اس کتاب کے لیے ضرور نکالیے. اس حدیث مبارکہ میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خدا کی قسم, کون قسم کھا رہا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, دین کا علم اور اس کی سمجھ رکھنے والے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے ناواقف اور پسماندہ پڑوسیوں کو دین سکھانے اور دین کی سمجھ بوجھ ان میں پیدا کرنے کی کوشش کریں, اور وعظ و نصیحت کے ذریعے ان کی اصلاح کریں, اور انہیں نیک کاموں کی تاکید اور برے کاموں سے منع کریں, اور اس طرح ان کے ناواقف اور پسماندہ پڑوسیوں کو چاہیے کہ وہ خود طالب علم بن کر اپنے پڑوسیوں سے دین کا علم و فہم حاصل کریں اور ان سے نصیحت لیں, یا پھر اگر یہ دونوں طبقے اپنا فرض ادا نہیں کریں گے تو میں ان کو دنیا ہی میں سخت سزا دلواؤں گا. آج یہ سزا تو ہمیں مل رہی ہے, اس پہ غور کریں, سوچیں کس چیز کی سزا ہمیں مل رہی ہے. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, جس امت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دنیا کی سربلندی اور سرفرازی کے وعدے کیے ہیں, آج وہ امت دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی سے دوچار کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں. پچھلی دفعہ ہمارا موضوع رجوع الی القرآن تھا, تو جب ہم نے قرآن کی طرف رجوع کر لیا تو اب ہم کیا کریں؟ اب اس قرآن کو ہم پڑھیں, سمجھیں, اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں, اس قرآن کا علم ہم سیکھیں. رجوع الی القرآن کا یہی مقصد ہے, ورنہ قرآن تو ہمارے گھروں کے اندر الحمدللہ موجود ہے. صحابہ کرام قرآن فہمی کے حوالے سے کیا کرتے تھے؟ ایک تو یہ ہوتا تھا کہ عموماً قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے, اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام 3 دن کے اندر قرآن مجید ختم کر لیتے تھے, چونکہ اس سے کم یعنی 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی تھی کہ وہ اگر اس سے جلدی قرآن مجید پڑھیں گے تو پھر اس کو سمجھ نہیں سے پائیں گے. البتہ رمضان میں بعض صحابہ کرام کے بارے میں ملتا, مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ رمضان میں روزانہ ایک قرآن مجید پڑھتے تھے. اللہ اکبر, آج تو ہماری عقل جو ہے अगर अकल की कसौटी पे इस बात को पढ़ते हैं तो शायद कोई मानने के लिए तैयार ना हो, लेकिन सही रवायात से यह बात साबित है। और उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर तुम्हारे दिल पाकीजा हूं तो तुम कभी भी अपने रब के गुलाम से सैर नहीं होगे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह एक बड़ा दिलचस्प वाकया लिखा है। इस वाकये से यह रहनुमाई मिलती है कि कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना और कुरान मजीद की आयात के ऊपर गौर व फिक्र करना, इस दोनों के क्या मानी है और इनके अंदर क्या फर्क है। वो एक साहब का वाकया बयान करते हैं जो कहते हैं कि मैं एक खत्मे कुरान तो हर जुमा को कर लेता हूं, यानी हफ्ते में कुरान मजीद खत्म कर लेता हूं, और एक खत्मे कुरान में महीने में करता हूं, यानी माहाना एक कुरान मजीद पढ़ता हूं, और एक खत्मे कुरान में एक साल के बाद करता हूं, और एक खत्मे कुरान वो है कि जिसके लिए मुझे 30 साल हो गए लेकिन अभी तक मैं वो खत्म नहीं कर सका। अल्लाह हू अकबर। यानी एक मामूल उन लोगों का ये था कि कुरान मजीद को तलावत करते थे और पढ़ते थे, लेकिन जो उनका फहम कुरान का अंदाज था वो इस आखिरी जुमले के अंदर आया है कि फहम कुरान और कुरानी आयात के अंदर गौर व तदब्बर करते हुए उनको 30 साल गुजर गए लेकिन अभी कुरान मुकम्मल नहीं हुआ। साहबा कराम जिनकी जबान अरबी थी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे, हुजूर से कुरान सीखते थे, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसा ज़हीन और फतीन इंसान फरमाते हैं कि मैंने सूरह बकरा 8 साल में सीखी। कैसे? यानी उनका फहम कुरान का और कुरान की आयात के अंदर गौर व तदब्बर का तरीका यह था कि चंद आयात पढ़ते थे, उनके मानी और मफहूम सीखते थे, उन आयात को हिफ्ज करते थे, उन आयात में जो अहकामात मिलते थे उनके मुताबिक अमल करते थे, फिर अगली आयात की तरफ जाते थे। इस तरह उनको 8 साल लगे सूरह बकरा पढ़ते हुए। जिंदगियां खपा दी हैं लोगों ने इस कुरान फहमी के लिए और खपाए जा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि मैं और आप और आम मुसलमान अल्लाह की इस किताब की तरफ रजू करें, जिसको पसे पुष्ट डालकर और जिसके अहकामात से रूगरदानी करके और जिसको छोड़कर हम दुनिया के अंदर जलील उखार हो रहे हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु या अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल मिलता है, फरमाया करते थे कि मैं अलकारिया और अलकदर जैसी छोटी सूरतों को समझ कर पढ़ना अलबकरा और आले इमरान को बगैर समझे पढ़ने से बेहतर समझता। हमें खत्म करने की फिक्र होती है, इतने कुरान खत्म कर लिए, इतने जो है वो पार्सल करके जो है वो मुर्दे के लिए भेज दिए, इतने कुरान खुवानियां हो गई, आज फलाने इतने सपारे पढ़े और फलाने इतने सपारे पढ़े। हमें फहम कुरान की फिक्र होनी चाहिए कि अगर हम कुरान मजीद की छोटी सी सूरत को अलकारिया और अलकदर को समझ कर पढ़ेंगे तो पूरे कुरान मजीद को बगैर समझे पढ़ने से वो अफसल और बेहतर है। अफला यतदब्बरून अलकुरान अम अला कुलूबिन अक्फालुहा। लोग कुरान पे गौर और फिक्र क्यों नहीं करते, तदब्बर क्यों नहीं करते, इसका फहम हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं करते, क्या उनके दिलों पे ताले चढ़े हुए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह लोहे को पानी लगने से जंग लगता है, इस तरह दिल भी गुनाहों से आलूदा हो जाते हैं और जंग लग जाता है। फरमाया जंग को कुरान के जरिए से दूर करो, जब कुरान समझेंगे नहीं तो जंग कैसे दूर होगा, जब कुरान समझेंगे तो इंशाल्लाह कुरान फहमी के जरिए से वो दंग जो है वो दूर होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो लोग आते थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन लोगों ने दीन सीखा, उनके मर्तबे और मकाम में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का फहम रखने वाले और कुरान ज्यादा जानने वाले को तरजीह देते थे। मतलब आप देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की इमामत वो शख्स कराए जो कुरान ज्यादा जानता हो, जो कुरान का ज्यादा आलिम हो। सकीफ का वफद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वफद में एक कमसिन फर्द थे हजरत उस्मान बिन अबी अल आस। जो लोग वफद में शरीक थे वो इनको अपने जानवरों की सवारियों की हिफाजत के लिए छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। ये नौजवान थे, बाकी बड़ी उम्र के लोग थे। وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, آپ سے ملاقات کی, کچھ دن سیکھا, باتیں سنی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وعظ اور ارشاد کیا, پھر وہ لوگ واپس چلے گئے. انہوں نے جا کر پھر اس شخص کو بھیجا جو پیچھے رہ گیا تھا. یہ کم سن نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے. کیا استدعا کرتے ہیں, کیا دعا کیجئے؟ اللہ تعالیٰ میرے مال و دولت میں برکت دے دے. یہ دعا کرانا بھی اور کرنا بھی کوئی بری بات تو نہیں ہے, لیکن جن کے نزدیک قرآن کی دولت سے کوئی بڑی دولت نہیں تھی, انہوں نے کیا مانگا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کی گہری سمجھ عطا کر دے اور دین کے علم سے نواز. آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا کہا, ذرا اپنی بات کو دوہراؤ. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بات دوہرائی. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم نے مجھ سے وہ چیز مانگی ہے جو تمہارے ساتھیوں میں سے کسی نے نہیں مانگی. جاؤ تم ان کے امیر ہو اور اپنی قوم کے ان تمام آدمیوں کے امیر ہو جو تمہارے پاس آئے. امیر کس کو بنایا گیا؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے دین کا فہم حاصل کرنے کے لیے دعا کروائی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا تو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی, پھر ایک دفعہ تذکیر کے لیے اس کو سن لیجئے کہ آپ اللہ سے کیا دعا کیا کرتے تھے. یہ مرتبے اور مقام ان کو ویسے نہیں ملے تھے. اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میری زبان تیری کتاب میں سے جو کچھ تلاوت کرے مجھے توفیق دے کہ میں اس پر غور و فکر کروں. صرف تلاوت ہی نہ کرتا رہوں ساری زندگی, بلکہ جو بھی تلاوت کروں اس کے اوپر غور و فکر کروں. یا اللہ مجھے اس کی سمجھ عطا فرما, اس کے معنی و مفہوم کی معرفت بخش دے, اس کے عجائب کو پانے والی نظر عطا فرما, اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. انک علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ, آمین. یا اللہ ہمیں بھی یہ سب کچھ عطا فرما جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجھ سے مانگا. عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس قدر روتے تھے کہ آخری صفوں میں بھی ان کی ہچکی کی آواز آتی تھی, قرآن ان کی سمجھ میں آتا تھا, اس لیے روتے تھے کہ یہ غلام الہی ہے. بھائی اور بزرگوں, ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. پہلے مختلف دروس کے اندر شاید یہ واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ تحریک اسلامی کے ایک قائد تھے. کسی سفر کے لیے چین گئے تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا جس سے ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ لوگوں نے اپنی مذہبی کتابوں کے ساتھ کیسا مضبوط تعلق قائم کر رکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں چین پہنچا تو امیگریشن والوں نے مجھ سے پوچھا کہ ماؤ زے تانگ کا بیان جو آج اس نے دیا وہ پڑھا. ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کسی سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤ یا مجھ سے سن لو. تو کہتے ہیں کہ پھر وہاں امیگریشن والوں نے وہ پورا بیان پڑھ کر سنایا. کسٹم والوں کے پاس گئے, پھر انہوں نے سوال کیا, پھر وہی بیان پڑھ کر سنایا. ہوٹل جانے کے لیے بس میں بیٹھے تو وہاں بس کی کنڈکٹر خاتون نے وہی سوال کیا, پھر وہ پورا بیان پڑھ کر سنایا. ہوٹل میں جب داخل ہوئے تو وہاں ریسپشن پہ یہی سوال کیا گیا اور پھر وہ پورا بیان پڑھ کر سنایا گیا. صبح جب اٹھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ٹولیاں بنائے ہوئے اس ہوٹل کے ملازمین ایک لال کتاب آگے رکھی ہوئی ہے اور اس کا مطالعہ کر رہے ہیں, اس کو پڑھ رہے ہیں. تو وہاں لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ ہماری وہ مذہبی کتاب ہے جس کو اس طریقے سے لوگ پڑھتے ہیں, اور اگر ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی چھاتی کے اوپر یہی کتاب رکھتے ہیں, اس سے شفا حاصل کرتے ہیں. بزرگوں اور بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے شفا کس چیز کے اندر رکھی ہے؟ قرآن مجید کے اندر. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے اس قرآن سے شفا حاصل کرنا چھوڑ دیا, اس کو جن بوت بگانے کے لیے استعمال کرتے تھے اور دلوں کے اندر شرک اور کفر اور مادیت کے اور نفاق کے روگ جو ہے وہ پرورش پا رہے ہیں. یہ سارے روگ کیسے دور ہوں گے, ان سے شفا کیسے ملے گی؟ کہ قرآن مجید کو پڑھیں. قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ہر آدمی اپنی سہولت کے مطابق ایک لائحہ عمل بنا لے, ایک طریقہ اختیار کر لے. 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت قرآن فہمی کے لیے نکالیے خدا را. ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور جب کھڑے ہوں گے تو جہاں اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں کا ہم سے سوال کرے گا نا, اللہ نے جو نعمتیں دی ان کے بارے میں پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم, اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں بات پرس ہوگی. تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں وہ خیر مما یجمعون, قرآن ان نعمتوں میں سب سے بڑھ کر ہے. تو اس قرآن کے بارے میں اللہ ہم سے کچھ نہ پوچھے گا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا, جب اللہ کے حضور حاضر ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے رب, یہ میرے امتی ہیں جن کو میں قرآن کی نعمت دے کر آیا تھا, انہوں نے اس کو پشتے پشت ڈال دیا تھا, تو ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ اس جواب کی تیاری کے لیے آج سے بلایا عمل تیار کریں کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے. کسی ترجمے کی مدد سے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اگر ایک رکوع ہم روزانہ پڑھیں تو ڈیڑھ یا دو سال کے اندر ہم قرآن مجید کو مکمل کر لیں گے. اگر 10 آیات روزانہ پڑھ لیں تو 2 سال کے اندر ہم قرآن مجید کو پڑھ کر مکمل کر لیں گے. اس طریقے سے ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں. براہ راست قرآن کے متن سے قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں, اور کم از کم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو تو یہ کوشش ضرور کرنا چاہیے. میں یہاں اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے, کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرنی ہے تو ذرا میرے جیسے ان پڑھ آدمی کے لیے یہ معاملہ بڑا مشکل ہوتا ہے, میں یہاں داعی قرآن ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق, پڑھے لکھے لوگوں سے وہ کیا بات کہہ رہے ہیں, میں ان کے الفاظ ان کی کتاب میں سے پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں. ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں, اور میں پوری دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ عربی کی اس قدر تحصیل کے انسان قرآن مجید کا ایک رواں ترجمہ از خود سمجھ سکے اور تلاوت کرتے ہوئے بغیر متن سے نظر ہٹائے اس کے سرسری مفہوم سے آگاہ ہوتا چلا جائے, ہر پڑھے لکھے مسلمان کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتا ہے. یہ ایک عالم دین کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک مسلمان جس نے کچھ بھی پڑھا لکھا ہو, کجا کے غیر ملکی زبان تک سیکھی ہو, بی اے ایم اے پاس کیا ہو, ڈاکٹری اور انجینئرنگ جیسی مشکل علوم و فنون حاصل کیے ہوں, وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اتنی سی عربی بھی نہ سیکھ سکنے پر کیا عذر پیش کر سکے گا جس سے وہ اس کے کلام پاک کا فہم حاصل کر سکتا. حضرات, میں پورے خلوص اور خیرخائی کے ساتھ آپ سے یہ عرض کرتا ہوں, یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ میں پورے خلوص اور خیرخائی کے جذبے کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا عربی سیکھ کر قرآن کا فہم حاصل کرنے سے باز رہنا اللہ کے کلام کا تمسخر اور استہزا ہی نہیں بلکہ اس کی تحقیر اور توہین ہے. اور آپ خود سوچ لیں کہ اپنے اس طرز عمل سے ہم اپنے آپ کو اللہ کی کیسی شدید باز پرس اور کتنی سخت عقوبت کا مستحق بنا رہے ہیں. کہتے ہیں میرے نزدیک عربی زبان کی کم از کم اتنی تحصیل کے قرآن مجید کا سرسری مفہوم انسان کی سمجھ میں آ جائے, ہر پڑھے لکھے مسلمان پر قرآن کا وہ حق ہے جس کی عدم ادائیگی نہ صرف قرآن بلکہ خود اپنے اوپر بھی بہت بڑا ظلم. ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اس ظلم سے بچائیں. قرآن مجید کے حقوق میں سے جو اہم ترین اس قرآن کا اللہ کی کتاب کا حق ہے, اس حق کو ادا کرنے کے لیے آج ہی ایک لائحہ عمل تیار کریں. علماء نے اس پہ بڑے کام کیے ہیں. بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اگر مقررات کو نکال دیا جائے, یعنی وہ الفاظ اور کلمات جو بار بار تکرار کے ساتھ آئے ہیں ان کو نکال دیا جائے تو 2000 الفاظ کل قرآن مجید کے اندر پائے جاتے ہیں. ان میں سے 500 اردو زبان کے اندر مستعمل ہیں, یعنی ان کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. باقی 1500 الفاظ اور کلمات وہ ہیں جن کے معنی اگر ہم سیکھ لیں تو ہم قرآن مجید کو بغیر کسی ترجمے کے اس کے متن سے اس کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں. کیا یہ واقعی کوئی بہت مشکل کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ کم از کم اس کا ارادہ تو کریں, اللہ تعالیٰ برکت دے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے, تذکیر کے لیے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے, یاد دہانی کے لیے آسان بنا دیا ہے. کیا ہے کوئی اللہ کی اس کتاب کی طرف رجوع کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی اس صدا پر لبیک کہنے کی توفیق دے, اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھیں, سمجھیں, سیکھیں, سمجھائیں, سکھائیں, اور اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیاں اس مقصد کے لیے وقف کر دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.